الله من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات عزادارن امام اسلام دین انسانیت ہے اس موضوع پر آج یہ ہماری پانچویں تقریر اور کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ انسان کی فضیلت عقل ہے عقل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتے سے افضل ہے اور خواہش عقل پر غالب آ جائے تو انسان جانور سے بدتر ہے دین جو انسان کی فلاح کے لیے آیا انسان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آیا وہ دین انسان پر اپنی تعلیمات کو عقل کے ذریعے سے نافذ کرنا چاہتا ہے یعنی سورہ آل عمران آیات الکرسی کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کروں جو آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم دین میں جبر نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے جبر ہے ملوکیت میں اسلام دین انسانیت ہے چونکہ اللہ نے حجت باطنی کے طور پر انسان کو عقل عطا کی ہے جس کا کام یہ ہے کہ اچھے سے محبت کرے برے سے نفرت کرے اور یہ عقل دے کر انسان کو اختیار دے دیا کہ اب ہماری حجتیں ظاہری آئیں گی اور وہ حجت ظاہری تمہاری رہنمائی کریں گی اب تمہاری عقل میں تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ اور بلندیوں کی منازل کو طے کرو اور چاہو تو تم پستی میں گرے رہو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر جسے چاہے جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے جبر نہیں ہے اسلام میں ڈنڈے کے زور پر اسلام نہیں منوانا چاہتا جسموں کو تابع نہیں بنانا چاہتا اسلام دلوں کی طہارت چاہتا ہے اسلام دلوں کی طہارت چاہتا ہے. یہ میں نے کل اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں جو ایک موضوع لے کر چل رہا ہوں اور کوئی چیز کوئی آیت اور کوئی واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بے مقصد کہیں بھی نہیں ہے. میرے موضوع سے بے ربط کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. ہر چیز اپنے موضوع کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں حق کے موضوع ادا کر رہا ہوں اور میں ہر ایک کو مطمئن کر سکتا ہوں. بہت سے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو میرے انداز بیان یا میرے موضوع یا میرے علم سے مطمئن نہیں ہوں گے. بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں. لیکن ایسے لوگوں سے میری گزارش سے بھی اتنی سی ہے کہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کسی کو میں پسند آیا, کسی کو زید پسند آیا, کسی کو بکر پسند آیا, کوئی دوسرا عالم پسند آیا, کسی کو تیسرا عالم, کوئی چوتھا موضوع کسی کو پسند آیا. یہ ایک مزاج فطرت ہے, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. آپ کسی کو پسند کر سکتے ہیں, لیکن پسند آپ کسی کو کریں اور کسی کو آپ نہ پسند کریں تو اس سے متنفر نہ ہو اور نہ لوگوں کو اس سے متنفر کریں. میں ایک پیغام, میری عادت ہے جہاں جہاں بیچ میں آ جاتی ہے بات وہاں میں کچھ نہ کچھ کہتا جاتا ہوں. ہوتا کیا ہے دیکھیے, جب آپ کسی اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ کو فزکس بھی پڑھنی ہوتی ہے, آپ کو کیمسٹری بھی پڑھنی ہوتی ہے, آپ کو میتھمیٹکس بھی پڑھنی ہوتی ہے, آپ کو اسلامیات بھی پڑھنی ہے, آپ کو اردو بھی پڑھنی ہے, اور ہر سبجیکٹ کا پڑھانے والا ٹیچر علیحدہ ہے. اب انسانی فطرت میں ہوتی ہے دلچسپی, کسی کو کیمسٹری سے دلچسپی ہے, فزکس سے نہیں ہے, اسے اچھی نہیں لگتی فزکس, نہ لگے مگر پڑھنا ہے آپ کو. اگر آپ نے سائنس لی ہے, آپ کو کیمسٹری اچھی لگ رہی ہے تو مگر آپ کو فزکس پڑھنی ہے, میتھ پڑھنی ہے, لازم ہے آپ کو پڑھنا, اتنا علم آپ کو آنا ہے. تو اب اگر آپ کو فزکس پسند نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فزکس کے ٹیچر کا احترام نہ کریں یا اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں یا اسے برا کہنا شروع کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں. بالکل اسی طرح ہر ذاکر کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے, اپنا ایک انداز بیان ہوتا ہے, اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی تاریخ پڑھتا ہے, کوئی قرآن پڑھتا ہے, کوئی فلسفے پڑھتا ہے, کوئی موضوع کے تحت چلتا ہے, کوئی صرف نقطے بیان کرتا ہوا چلتا ہے. یہ سب کا اپنا اپنا ہے, اور آپ کو کسی کا انداز پسند آ سکتا ہے اور کسی کا نہ پسند, یہ ممکن ہے. لیکن آپ کو سننا سب کو چاہیے, اس لیے آپ کو ہر قسم کا علم آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں پڑھتے اور وہ پڑھتے ہیں. اس کا نقصان ملت کو, قوم کو اور ازا کو ہو رہا ہوتا ہے. مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, ملت کو نقصان ہوگا, ازا کو نقصان ہوگا. انہیں دس اپنے ہم نوا بنا لیے, ان کو نہ سننا, صاحب ان کو سننا. اس نے دس ہم نوا بنا لیے, ان کو نہ سننا, ان کو سننا. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم ٹکڑیوں میں بڑھ گئی, اور یہ جو ہزاروں ہزاروں کے آپ کے مجمع لگ کر ایک اتحاد اور ایک اتفاق آپ کی قوم کا نظر آتا ہے, اسے توڑنے کی ایک سازش ہے. اور سازش جب بھی کی جاتی ہے سامنے آ کر نہیں کی جاتی, سامنے آ کر کی جانے والی سازش ناکام ہو جاتی ہے. سازش ہمیشہ پیچھے سے کی جاتی ہے اور اندر آ کر کی جاتی ہے, اور اس میں نادان دوست شکار ہو جاتے ہیں. تو اس بات کا خیال رہے, اگر کسی کو میری تقریر پر, میرے عنوان پر, میرے موضوع پر, میرے استدلال پر اعتراض بھی ہے تو وہ آئے مجھ سے گفتگو کرے, میں حاضر ہوں. میں تو کہتا ہوں میں ممبر پہ جو کہتا ہوں وہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, اور بغیر آل محمد کے قول کی روشنی کے کوئی گفتگو ممبر سے نہیں کرتا اپنی مرضی سے. جو بات میں کہہ کے جاؤں, کبھی آپ مجھ سے آگے پوچھے صاحب یا آپ نے آل محمد کے کس قول کی روشنی میں کہا, جو دعویٰ کر کے جاؤں, جو استدلال پیش کر کے جاؤں آل محمد کے کسی قول کی روشنی میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو اس طرح سے ٹکڑیوں میں بانٹنے سے بچائیں, اور یہ سازشوں سے ہوشیار رہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سازشیں کی جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے اعتراض کر دیے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال کر دیے جاتے ہیں, اس میں معلوم کوئی نہیں کرتا, علماء کے پاس کوئی نہیں جاتا, پوچھتا کوئی نہیں ہے. وہ ایک گروپ بن جاتا ہے آٹھ دس کا, وہ آٹھ دس کا گروپ ایک راہ پہ چل پڑا, وہ آٹھ دس کا گروپ ایک راہ پہ چل پڑا, قوم انتشار کا شکار ہو گئی. یہی تو دنیا چاہ رہی ہے. جو پہلے دوسرے طبقوں کے ساتھ ہوا وہ اب آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو مجلس اعضاء نے متحد کر رکھا ہے. آپ کو آپ کی طاقت, آپ کی قوت نظر آتی ہے اس اعضاء کے ذریعے سے, آپ یک فکر ہوتے ہیں اس اعضاء کے ذریعے سے, آپ کے عقیدے میں پختگی آتی ہے اس اعضاء کے ذریعے سے, آپ کے عمل میں پختگی آتی ہے اس اعضاء کے ذریعے سے, اسلام کی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے اس اعضاء کے ذریعے سے, انسانیت کی عظمت کا آشکارا ہوتی ہے اس اعضاء کے ذریعے سے, اور دنیا یہی نہیں چاہتی. اس لیے یہ تمام قسم کی سازش ہے. تو عرض یہ تھی کہ دلوں کی طہارت اسلام چاہتا ہے, کہ دل طاہر ہوں, انسان دل سے قبول کرے, جسموں سے نہیں, جسموں کو اپنا تابع نہیں بنانا چاہتا. اسلام سیرت بدلنا چاہتا ہے, صورت بدلنا نہیں چاہتا.
تو اب ہر سیرت بدلے کیسے؟ ایسے کہ دلوں سے نجاستوں کو دور کرو، خباستوں کو دور کرو، برائیوں کو دور کرو، دلوں میں پاکیزگی کو جگا دو. یہ دل ہے مرکز ہدایت، یہ دل ہے مرکز ہدایت، جسم نہیں ہے مرکز ہدایت، دل ہے مرکز ہدایت. کل میں کہہ رہا تھا کہ دل کا کام ہے ماننا، دماغ کا کام ہے جاننا، دل کا کام ہے ماننا. دل مانتا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور 179 بھی آئے، 179، جہاں ارشاد ہوا، میں کل کی تقریر سے متصل ہونا چاہتا ہوں. ماں کانا لیزر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب ما کانا لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. کیا کہا قرآن نے؟ مَا كَانَ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ مومنین کو توجہ چاہوں گا، اور یہی سے ایک عقیدہ بھی آپ کو دیکھیے قرآن کے ذریعے سے ملے گا، اور ہمارے اس موضوع کا استدلال بھی ملے گا. اللہ مومنین کو ہرگز اس حالت میں نہیں چھوڑے گا، اللہ مومنین کو ہرگز اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ خبیث، جب تک کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ کر دے، حتیٰ کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ کر دے. مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ خبیث و طیب ملے ہوئے ہیں. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے خبیث خبیث رہے، طیب طیب رہے، حق حق رہے، باطل باطل رہے. مومنین کی عقل اس منزل پر پہنچے جہاں حق و باطل میں تمیز کر سکے اور باطل کو ترک کر کے حق کو اپنا سکے. تو اب یہ نہ کہنا کہ ماضی میں کون قاتل تھا، کون مقتول تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم کیوں اس جھگڑے میں پڑے، ہم کیوں اس جھگڑے میں جائے. ہمارے لیے قاتل بھی رضی اللہ تعالی، ہمارے لیے مقتول بھی رضی اللہ تعالی. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے جب تک اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، جب تک خبیث اور طیب میں فرق نہ کر دے، جب تک قاتل و مقتول کا پتہ نہ بتا دے. اب یہ چونکہ عقیدہ اور شیعت پر، عقیدہ شیعت اور قرآن پر گفتگو یہاں 21 محرم سے انشاءاللہ ہوگی، لیکن صرف آپ کو میں اپنی موضوع تک لے لینے کے لیے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اس حالت میں کہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے. تو اب خبیث کو طیب سے جدا کرنے کا طریقہ، تو پہلے تو ارشاد یہ ہوا کہ اللہ چونکہ خباثت دلوں سے، دلوں میں ہوتی ہے، خباثت دلوں میں ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا قرآن ہی میں پروردگار عالم نے اپنے رسول سے، یا ایہ الرسول لا یحزنک، یحزنک الذین یسارعون، لا یحزنک یسارعون الذین فی الکفر. اے رسول، تمہیں محزون نہ کر دے، غمزدہ نہ کر دے ان لوگوں کا کفر میں جلدی کرنا. یا ایہ الرسول لا یحزنک یسارعون الذین فی الکفر، ان لوگوں کا جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں جلدی کرنا، تمہیں محزون نہ کر دے، تمہیں غمزدہ نہ کر دے، تمہیں دکھ نہ دے. من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمنوا قلوبهم، وہ جو منہ سے یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، مگر ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اب جسے میں اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں، رسول تمہیں غمزدہ نہ کرے ان لوگوں کا کفر میں جلدی کرنا. من الذین قالوا آمنا بافواههم، جو منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمنوا قلوبهم، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے. تو قرآن یہ نہیں دکھاتا کہ نمازیں کون پڑھ رہا ہے، روزے کون رکھ رہا ہے، زکات کون دے رہا ہے، یہ عمل تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دیکھو کہ دلوں سے ایمان لائے بھی ہیں یا نہیں لائے ہیں۔ قرآن دل کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی لیے کہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانہا لا تعمل افساد ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور۔ یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، انہوں نے زمین میں غور و فکر نہیں کیا کہ یہ دیکھتے، یہ کوئی اندازہ کرتے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا جھوٹ ہے، کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون پیدا کرنے والا ہے، کون رزق دینے والا ہے۔ انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ کہ ان کے دل ہوتے، يَعْقِلُونَ بِهَا جس سے یہ عقل سے کام لیتے، جس سے یہ عقل سے کام لیتے، ان کے دل ہوتے، اور آذانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے کان ہوتے کہ یہ سنتے۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی ولیکن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ یہ دل ہے جو سینوں میں ہے، یہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں، یہ دل اندھے ہوتے ہیں دل۔ اسی لیے سورہ مبارکہ آل عمران میں کہا ہو الذی انزل الیک الکتاب منہم آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخرا متشابہات فاما فی قلوبہم زیغن والذی وہ جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا، انزل الیک الکتاب منہم آیات محکمات جس میں آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب وہ کتاب کا اصل ہیں، وہ اخرا متشابہات اور کچھ متشابہ آیات بھی ہیں اس میں، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فی قلوبہم مرضن ان کے دل میں مرض ہے۔ تو اسلام دلوں کو مسلمان کرنے کے لیے آیا ہے، دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دل اگر بیدار ہو، دل اگر اندھا نہ ہو تو انسان عقل سے کام لیتا ہے، عقل سے کام لے تو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کو تمہاری زبان سے کیے ہوئے اقرار سے کام نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا تھا ہم ایمان لے آئے، کہا نہیں یہ مت کہو کہ ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ لما يدخل الايمان في قلوبكم، ان کے دلوں میں ابھی ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا، دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم، جب دل طاہر ہوگا تو انسان کسی کے دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے لیے عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اور پھر کسی ایک مرحلے یا ایک موقع پر اطاعت الہی نہیں ہوگی۔ لہو اسلم من فی السماوات، اسلم کے مسلمان کے معنی ہے ہو سرنڈر ٹو گاڈ، پھر اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا ہر عمل۔ تو یہ دل ہے جو اندھا ہو جاتا ہے اور جو حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا یہ جو اتنی محنت میں نے دل کے لیے کی ہے نا، یہ میں اس کا نتیجہ دے رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جسم کی طرح دل بھی پھٹ جاتے ہیں۔ کلام الامام امام الکلام میرا مولا فرماتا ہے جسم کی طرح دل بھی پھٹ جاتے ہیں، تو جب دل پھٹ جائے تو اسے حکمت کی باتیں سناؤ، جب دل پھٹ جائے تو اسے حکمت کی باتیں سناؤ۔ انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو علی کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اگر جسم کی طرح دل پھٹ رہا ہو تو حکمت کی باتیں علی کا ذکر سن کر یہ دل مضبوط ہو جائے اور ایمان مستحکم ہوتا چلا جائے۔ امام فرماتے ہیں دل
جسم کی طرح دل بھی پھٹتے ہیں. جب دل پھٹے تو حکمت کی باتیں سناؤ. جب حکمت کی باتیں دل سنے گا تو دل قوی ہوگا, مضبوط ہوگا. تو اب آپ نے سمجھا کہ دین تلوار کی نوک پر نہیں, حکمت کی باتیں سنا کر, حکمت کا کردار دکھا کر. اسی لیے میرے تیسرے امام امام حسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وسلم کہ جب دل مرنے لگے تو انہیں گزشتگان کے واقعات سناؤ تاکہ دل زندہ ہو جائیں. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کردار وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت کی منزل پر لاتی ہے, کہ جہاں انسان کا دل بیدار کس لیے ہوتا ہے, ماضی کے واقعات سے. بھئی یہ فخر آپ کو حاصل ہے, یہ فخر اس امت کو حاصل ہے, یہ فخر علی کے ماننے والوں کو حاصل ہے کہ ہم بے تحاشا بے باک ہو کر بے خوف ہو کر ہر موقع پر اپنے آباؤ اجداد کے قصے کو بیان کرتے ہیں. ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم کربلا نہیں بلکہ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک اور ختمی مرتبہ سے لے کر آج تک اپنے رہبروں کے قصوں کو سنائے تاکہ مردہ دل زندہ ہو, حکمت کی باتیں ہوں تو دل قوی ہو. اور وہ جو ہمارے خلاف ہے وہ پردے ڈالتے ہیں اس لیے کہ وہاں کردار ہی ایسا ہے جو آشکارا نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے مسئلہ. اسلام کردار کے ذریعے سے پھیلتا ہے, اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلتا. تو واقعات میں واقعات بہت کم پڑھتا ہوں, انداز نہیں ہے, لیکن یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو واقعات کہ دیکھیے جب کوئی ہادی مسلمان کرتا ہے کردار کے ذریعے سے تو کیا ہوتا ہے, اور جب کوئی تلوار کی نوک پہ مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ظاہر تاریخ کے اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آج اسپین میں کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے, مسجدوں میں کوئی اللہ کا نام پکارنے والا بھی نہیں ہے, لیکن جب کوئی ہادی اپنے کردار کے ذریعے سے دلوں کی طہارت کرتا ہے اور دل منقلب ہوتے ہیں اور دل قوی ہوتے ہیں اور کردار دیکھ کر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے. ایک شخص آیا علی کے ظاہری خلافت کے دور میں علی کے پاس, کہتا ہے کہ یا علی میں نے چوری کی ہے, میرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ, بھائی کوئی گواہ نہیں ہے, پولیس نہیں پکڑ کے لائی, کسی نے دیکھا نہیں, خود آیا یا علی میرا ہاتھ کاٹیے. کیوں؟ کہا میں نے چوری کی ہے. کہا کوئی گواہ؟ کہا نہیں کوئی گواہ نہیں. یہاں پولیس پکڑتی رہتی ہے پھر بھی کوئی نہیں قبولتا. وہاں بغیر کسی پولیس کے آ کے کہہ رہا ہے یہ ہے ہدایت, بغیر کسی پولیس کے آ کے کہتا ہے, بغیر کسی گواہ کے آ کے کہتا ہے یا علی میں نے چوری کی, ہاتھ کاٹے. تین مرتبہ پوچھا, گواہی مکمل ہو گئی, علی نے ہاتھ کاٹا. اب دیکھیے یہ ہے ہدایت جو کردار کو دیکھ کر ہوتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے, اسلام دین انسانیت اس لیے ہے. دنیا کہتی ہے کہ ہاتھ کاٹنا یہ ایک ظلم ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ اس منزل پر اسلام کے لے آؤ کہ جہاں خود آدمی آ کر کہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دو تو پھر پتا چلے. آ کے کہا کاٹ دیجئے, تین مرتبہ پوچھا, ہاتھ کاٹ دیا. اب کٹا ہوا ہاتھ لے کے چلا, کٹا ہوا ہاتھ لے کے چلا اور علی کے فضائل پڑتا ہوا چلا. کہا اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے جو رسول کا وصی ہے, اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے جو سخی ابن سخی ہے, جو کریم ہے, اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. کہا کیوں نہ ان کی تعریفیں کروں, کیوں نہ ان کی فضیلتیں کروں. ارے چھوٹی سزا دے کر بڑی سزا سے بچا لیا. یہ ہے کردار کا اثر. اور ایسے ایک عورت بھی آئی ظاہر ہے کہ تقاضۂ ممبر کی وجہ سے میں الفاظ کا لحاظ کرتے ہوئے یا علی میں نے جرم کیا ہے. اچھا کبھی تو حملہ جا موقع دیا علی نے. یہ ہے یہ دیکھیے ایمان. علی کہہ رہے ہیں جا جب بچہ ہو جائے پیدائش ہو جائے جب آنا. ڈر نہیں ہے علی کو کہ چلی جائے گی. خوف نہیں علی تو جہیز میں جا میں بھیج رہا ہوں. وہ خود آئی ہے پھر بھی بھیج رہے جا موقع دیا. پھر آئی جب بچے کی ولادت ہو گئی کہ یا علی میں آئی ہوں سزا دیجئے. کہا نہیں ابھی رضایت کے دن ہیں جا پھر جا جب رضاعت کے دن پورے ہو جائیں پھر آنا. رضاعت کے دن ہو گئے پھر آئی یا علی دے دی. تو وہ جس کا بازو کاٹا تھا علی نے وہ بھی خود آیا یہ بھی خود آئی. وہ بھی فضائل پڑتا ہوا نکلا. اور جب علی کو خبر ہوئی کہ فضائل پڑتا ہوا نکلا ہے تو واپس بلوایا. اب یہ علی ہی ہے یہ علی ہے واپس بلوایا کہ تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے. کہاں یا علی بالکل اچھا لا ہاتھ لا لا ہاتھ لا. اور ایک مرتبہ ہاتھ رکھا علی نے جسم پر پڑھ کے کچھ تھوکا اور ہاتھ جوڑ دیا. آپ نے دیکھا کہ جہاں برائی دور ہو گئی سزا مل گئی وہاں علی نے اپنے امامت کے اختیار کو استعمال کیا. تو بھائی ایک صاحبان اقتدار اپنی تلوار کی نوک پر تو کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں لیکن جو اسلام دین آیا ہے دین اسلام جو انسانیت کا دین ہے وہ انسان کو مختار بنا کر آیا. اور اسی لیے سورہ مبارکہ حم میم سجدہ اس کی 32 آیت ارشاد ہوا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ارشاد ہے ومن احسن قولا اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے ممن دعا الى اللہ اللہ کی طرف بلانے کا جس کا طریقہ جو اللہ کی طرف بلائے. تبلیغ اسلام کا طریقہ بتا رہا ہوں. ممن دعا الى اللہ جو اللہ کی طرف بلائے وہ عمل صالحا اور وہ خود بھی عمل صالح کرتا ہو. اللہ کی طرف بلانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ خود بھی عمل صالح کرتا ہو. بھائی سود اور ڈکیتیوں کے پیسوں پر اسلام نہیں آیا کرتا. یہ ڈکیتیاں کر کے جو آج کل آپ پڑھ ہی رہے ہیں یہاں سے کروڑوں کے ڈاکے ڈال ڈال کر جو مال سپلائی کیا جا رہا ہے کہ ہم اسلام لا رہے ہیں تو اسلام ڈکیتیوں کے مال پر نہیں آتا غضب کے مال پر نہیں آتا. وہ عمل صالحا پہلے عمل صالح کر کے دکھانا ہوتا ہے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے. یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے وقت پھرتے ہیں. وممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی مسلمین من المسلمین اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یعنی میں اطاعت گزار ہوں میں فرما بردار ہوں اللہ کا اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی قاتل و مقتول برابر نہیں ہے. اور فاذا الذی کہتے کہ بلاؤ اس طرح سے فاذا الذی بینک و بین عداوتم کأنہ ولی حمیم کأنہ ولی حمیم اس طرح سے بلاؤ اللہ کی طرف توجہ اس طرح سے بلاؤ اللہ کی طرف فاذا الذی بینک و بینہ عداوت کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے جو عداوت ہے کأنہ ولی حمیم وہ ایک بہترین دوستی میں بدل جائے وہ ایک بہترین دوستی میں بدل جائے. اللہ کی طرف اس طرح بلاؤ اس طرح نہ بلاؤ کہ کفر کے فتوے بانٹتے ہوئے اپنوں کو بھی غیر بنا دو ہر ایک سے دشمنی ہر ایک کا قتل ہر ایک کو مارنا نہیں. اگر دشمن بھی تمہاری طرف آئے تو اپنا وہ کردار پیش کرو کہ دشمن دوست بن جائے.
اسی لیے جب ایک شخص میرے دوسرے امام امام حسن صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر ایک مرتبہ امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، دشنام شرازی شروع کی اور امام کو برا بھلا کہتا رہا، امام سنتے رہے. یہ ہے ہادی کردار، جو کردار مسلمان کر رہا ہے، سنتے رہے امام، کوئی جواب نہیں دیا. جب دل کی بھڑاس نکال چکا، جب خوب برا بھلا کہہ چکا، کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا، کیا تو بھوکا ہے؟ کیا تو بھوکا ہے؟ آ میں تجھے کھانا کھلاؤں. کیا تیرے پاس لباس نہیں؟ آ میں تجھے لباس مہیا کروں. کیا تیرے پاس سفر کے لیے سواری نہیں؟ آ میں تجھے سفر کے لیے سواری دوں. یہ کہہ کر امام اسے لے کر چلے. بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ پیروں پہ گر گیا، آیا تھا تبرع کرنے، گالیاں دینے، برا کہنے کے لیے، اور جب پیروں پہ گرا اور سر اٹھایا تو کہا، مولا جب میں آیا تھا تو روح زمین پر مجھ سے زیادہ آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور اب مجھ سے زیادہ بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے.
انسانی
یہ ہے کردار. کیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس طرح سے بلاؤ اللہ کی طرف کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے. یہ ہے سیرت، یہ ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر. لیکن پھر لفظ کہا قرآن نے، بتا دیا، وما یلقاها الا الذین صبروا، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر یہ مرتبہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، یہ مرتبہ اسے دیا جاتا ہے جو صبر کی منزلوں پر فائز ہو جائے. الا الذین صبروا، جو صبر کرے، یہ صابرین کے سوا کسی کو مقام نہیں دیا جاتا. اور پھر کہا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر یہ مرتبہ بڑے بڑے مرتبے والے، بڑے بڑے مقام والے لوگوں کو ملتا ہے، کہ جو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے دشمن کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اپنے کردار کے ذریعے سے، تو دین اسلام کردار کے ذریعے سے پھیلنے کے لیے آیا ہے. عزیزان محترم، اب میں نے تیزی سے منازل طے کرنی ہے. ظاہر ہے کہ آج کے بعد ہمارے پاس صرف چار تقریریں رہ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ روزہ عاشور ہمارے پاس موضوع پہ گفتگو کرنے کا دن نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، اس لیے تیزی سے منازل طے کرنی ہے. دلوں کی طہارت، اسلام آیا ہے دلوں کی طہارت. مجھے فکر انسانی بتانی ہے کیا ہے قرآن کی روشنی میں، فکر انسانی کیا ہے اور کمال انسانی کیا ہے اور پستی انسان کیا ہے قرآن کی روشنی میں. تو قرآن، ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا ویشہد علی ما فی قلبہ، قرآن کہتا ہے دلوں کی طہارت کے لیے قرآن آیا ہے، دل پاک کرو، نجاستیں دور کرو. نجاستیں، کل اس آیت پر میں گفتگو کروں گا. قرآن، نجاستیں دل کی دور کرو گے، دل کو طاہر کر دو گے، دل کو جگا دو گے، وہ کردار اچھے پیش کرو گے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے. جہاں دل سے انسان اسلام لے آئے تو وہاں تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں خود انسان عمل کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانیت کے بڑے بڑے اصول جو مولا کائنات نے بیان کیے ہیں، اور اس میں ایک وہ خط بھی ہے حکمرانی کا جو مالک ابن اشتر کو لکھا ہے. مولا کائنات نے اس میں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انسانیت کا انفرادی کردار، اجتماعی کردار، معاشرتی کردار، یہ سارے ظاہر کے ذیل میں آتے ہیں، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں سارے کردار کو ہر ایک کو ڈسکس کروں، لیکن حوالے کے طور پر. اور ہزاروں دفعہ ہزاروں علماء سے آپ نے سنا ہے مالک ابن اشتر کو لکھا ہوا مولا کائنات کا وہ خط، میں خطا بھی نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن ایک عیسائی مورخ ہے، جارج جرداخ، جس نے ایک کتاب لکھی، ندائے عدالت انسانی، صوت انسانی کے نام سے عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور یہ کتاب اتنی اہم ہے، فضائل علی میں یہ کتاب لکھی گئی، ایک عیسائی نے لکھی، کہ جب یہ کتاب چھپ کر آئی تھی تو ہمارے علماء کرام نے طلبا سے کہا کہ اس کتاب کو ضرور خریدو وجف کے، اور کہا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنی آبا بیچ کر اس کتاب کو خریدے. بہت عمدہ کتاب ہے، اس نے بہت فلسفیانہ بحث اس نے کی ہے کردار علی پر. اس نے ایک پیراگراف میں حضرت علی کے اس خط پر ایک تبصرہ لکھا. اس نے کہا کہ دنیا کے 500 دانشور، 500 دانشور جمع ہوئے کہ کوئی ایک ایسا مینیفیسٹو بنایا جائے جو انسان کو پرامن معاشرہ دے سکے. دنیا کے 500 مختلف زبانوں کے مختلف ملکوں کے لوگ یہ امریکہ میں جمع ہوئے تاکہ ایک ایسا مینیفیسٹو بنایا جائے، ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ دنیا کو پرامن معاشرہ اور ایک بہترین حکمرانی کا سلیقہ دے سکے. وہ کہتا ہے کہ ان 500 آدمیوں نے شب و روز کی محنت کے بعد، بڑے عرصے بعد، ایک مینیفیسٹو تیار کیا، قانون تیار کیا. لیکن جب اس قانون پہ نظر ڈالی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے اس خط پر نظر ڈالی تو وہ کہتا ہے کہ آج 1200 سال کے بعد 500 دانشوروں نے مل کر بھی جو مینیفیسٹو تیار کیا وہ اس مینیفیسٹو سے بہتر نہیں تھا جو جنگل میں بیٹھ کر بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی تجربے کے علی ابن ابی طالب نے لکھ دیا. یہ ہے طرز حکمرانی. تو عزیزان محترم، یہ طرز حکمرانی آل محمد کے پاس ملتا ہے کہ جو انسانوں کے جسم پر حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، انسان کے دلوں پر حکومت کرنے آئے ہیں. کیوں؟ یہ دلوں کو طاہر کرتے ہیں. اور کل سے دلوں کی طہارت اور اس کے بعد انسانی کردار آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے ان کی شان میں آئے تطہیر کیوں نازل کی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انسان بلندی پر، عظمت کی بلندی پر پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ دل میں طہارت نہ ہو. ان کو طاہر بنایا کہ ان کی محبت دل میں لے آؤ. جب تم خباستوں کو دور کرو گے، نجاستوں کو دور کرو گے اور ان کی محبت دل میں آئے گی اور ان کے کردار کو دہراؤ گے اور ان کے کردار کو دیکھو گے ماضی میں کہ جو عظمت انسانی کا کردار تھا کہ جہاں یہ اس منزل پر تھے کہ جب چاہے تو نماز کو روک دیں اور یہ چاہے تو ان کے قدم دوش نبوت پر آ جائے، یہ اس منزل کے کردار کو جب دہراؤ گے تو تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دلوں میں اس کردار کی پیروی آئے گی اور تم بھی عظمت انسانی کے اس راستے پر چل پڑو گے. دنیا یہی چاہتی ہے کہ آل محمد کے ذکر کو روک دیا جائے اور یزیدی کردار کو اجاگر کیا جائے. یزیدی کردار کو اجاگر کیا جائے، یہی تو دنیا نہیں چاہتی. ظاہر ہے کہ فرعون کے وارث یہ کیسے چاہیں گے، نمرود کے وارث یہ کیسے چاہیں گے، شیطان کے پیروکار یہ کیسے چاہیں گے، اور آل محمد کے پیروکار دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو عظمت انسانی کو اگر دیکھنا ہے تو آل محمد کے کردار کو دیکھو، آل محمد کے کردار کی پیروی کرو. ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے تو اب جہاں دلوں میں طہارت ہوگی وہاں عظمت انسانی کی طرف سفر ہوگا، اور جہاں دلوں میں نجاست ہوگی وہاں عظمت انسانی کی طرف سفر نہیں ہو سکتا. تو اب آپ پریشان نہ ہو، اب آپ گھبرائیں نہیں کہ لوگ آل محمد سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، لوگ آل محمد کا ذکر کیوں نہیں سننا چاہتے، لوگ آل محمد کے ذکر کو کیوں روکنا چاہتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نسب میں نجاست ہو، جہاں حسب میں نجاست ہو، جہاں رسم میں نجاست ہو، جہاں تربیت میں نجاست ہو، جہاں فکر میں نجاست ہو، وہاں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی.
وہاں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی. آل محمد کی محبت جہاں آئے گی وہاں فکر میں بھی باقی ہے، وہاں علم میں بھی باقی ہے، کردار میں بھی باقی ہے، حسب میں بھی باقی ہے، نسب میں بھی باقی ہے. حسب اور نسب طاہر ہوتا ہے تو آل محمد کی محبت آتی ہے، اور حسب نسب طاہر ہو، رزق طاہر ہو، عمل طاہر ہو تو انسان عظمت کی طرف سفر کرتا ہے، ورنہ یزیدیت کے پیروکاروں میں انسان کا شمار ہوتا ہے. مگر کردار یزیدی کوئی ہو، کردار یزیدی کوئی ہو، جب تک حسینی وارث زندہ ہیں، جب تک حسینی وارث زندہ ہے، اسلام پر ہونے والے ہر حملے کو ہم اپنے سینے پر روکیں گے، ہم اپنے سینے پر روکیں گے. ہم حسینی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، موت ہمیں نہیں ڈرا سکتی. موت تو ایک دن آنی ہے، یہ حسین کا سبا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، موت پہ تمہاری جان تو کیا، ہماری آپ کی تو حیثیت ہی کیا، ہم اور آپ تو ہیں ہی کیا، ہمارا اور آپ کا مقام و مرتبہ ہی کیا. اور اگر اسلام پہ وقت آ جائے تو علی اکبر جیسا بیٹا بھی قربان ہو. اسلام کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسا بیٹا بھی قربان ہو. کیسا بیٹا ہے؟ جو ماں کا بھی لاڈلا ہے، باپ کا بھی لاڈلا ہے، اور پھوپھی کا بھی لاڈلا ہے، اور یہ تینوں علی اکبر سے کچھ ایسی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جس کا بیان ممکن نہیں ہے. دیکھیں، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی، ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور ماں پر کیا گزرتی ہے جوان بیٹے کے داغ کی، اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اور علی اکبر جیسا بیٹا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول کے مشابہ ہو، ایسا بیٹا اسماعیل کی ماں نے، ہاجرہ نے، جب واپس پلٹ کر آئے ہیں اسماعیل تو گلے پر ایک نشان دیکھا. بیٹا سامنے سلامت ہے، یقین ہے کہ بیٹا بچ گیا، بیٹے کا کچھ نہیں ہوا، صرف گلے پر نشان دیکھا، برداشت نہ کر سکی ماں. تو ام لیلہ علی اکبر کی ماں ہے نا، سن سکیں گے آپ ام لیلہ پہ کیا گزری، ام لیلہ پہ کیا گزری علی اکبر کی شہادت کے بعد، سن سکیں گے آپ؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ واقعہ کربلا کے بعد کئی سال اہل بیت نے عید نہیں منائی، کئی سال اہل بیت نے عید نہیں منائی. عید کے دن تمام خواتین اکٹھا ہو کر روضہ رسول پہ چلی جاتی، روضہ رسول کا دروازہ بند کر دیا جاتا، سارا دن روضہ رسول پہ گزارا جاتا. جب شام ہونے لگتی اور اندھیرا چھا جاتا تو بیویاں اپنے گھروں کو واپس لوٹتی. عید ہو، بقرعید ہو، خوشی کا تہوار ہو، یہ آل محمد کا ایک عمل تھا. دو سال کے بعد رابی کہتا ہے، دو سال کے بعد واقعہ کربلا کے ایک مرتبہ یہ بیویاں روضہ رسول سے شام کے وقت پلٹ رہی تھی، ایک مرتبہ کسی بیوی کے چیخنے کی آواز آئی، دو سال کے بعد ایک مرتبہ کسی بیوی کے چیخنے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہوا، کس کی آواز ہے؟ کہا ام لیلہ کی آواز ہے. ام لیلہ بے ہوش ہو گئی، جملہ سننا لالارو، ام لیلہ بے ہوش ہو گئی. کہا کیا بات ہے، کیا ہوا، ام لیلہ کیوں بے ہوش ہوئی؟ کہا کچھ نہیں، ام لیلہ کی نگاہیں ایک جوان رانا پر پڑ گئی. ام لیلہ کی نگاہیں ایک جوان رانا پہ پڑ گئی، علی اکبر یاد آ گیا. یہ ہے ماں کا کلیجہ، یہ ہے ماں کا کلیجہ. اس ماں کی بارگاہ میں آ کر اگر علی اکبر یہ کہے کہ اماں مرنے کی اجازت دے دو، بابا اب تو کوئی نہیں بچا، اب تو چچا علی اکبر بھی گئے، بھائی اون محمد بھی گئے، قاسم بھی گئے، اب میری باری ہے، بیٹا باپ سے مرنے کی اجازت مانگے کتنا مشکل مرحلہ ہے باپ کے لیے، خدا آپ کی گودوں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ سلامت رہے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، حسین کی بے کسی، حسین کی مظلومیت پر آنسو بہا لینا کہ پردیش میں جب حسین نرغ آدھا میں گھرا ہوا ہو اور ایسے میں علی اکبر جیسا بیٹا آ کے کہے بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دو، حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، کیسے دے حسین اجازت، کیسے دے حسین اجازت، کہا بیٹا علی اکبر جانا چاہتے ہو جاؤ پہلے جا کے ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو، حسین نے اجازت کو یوں ٹالا کہ علی اکبر جاؤ جا کے ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو، علی اکبر ماں کے پاس آئے، اماں میرا بابا نرغ آدھا میں گرا ہوا ہے، اماں اب میرے بابا کا کوئی حامی و ناصر نہ رہا، کوئی مددگار نہ رہا، اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، بس آزاداروں تصور کرو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب علی اکبر نے مرنے کی رضا مانگی ہوگی، ماں کیسے اجازت دے دے علی اکبر کو، اور ماں روک بھی نہیں سکتی ہے، ام لیلہ کیسے روکے علی اکبر کو، کرے کیا ام لیلہ، کہا بیٹا علی اکبر میں نے تو تمہیں صرف پیدا کیا ہے نا، علی اکبر میں نے صرف پیدا کیا ہے، بیٹا تمہاری پالنے والی ماں تو وہ ہے، جاؤ جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو، جاؤ علی اکبر جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو، علی اکبر پھوپھی کی خدمت میں آئے، پھوپھی اماں اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، میرا بابا یکو تنہا رہ گیا، ایک جملہ کہا زینب نے، علی اکبر کیا آج کے دن کے لیے پالا تھا، علی اکبر میں نے تو اس لیے پالا تھا کہ تمہارے سر پہ صحرا دیکھوں، علی اکبر میں تو تمہاری بارات لے جانا چاہتی تھی، تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، زینب کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے جانتے ہیں آپ، نہیں مدینے میں جب کبھی علی اکبر گھر سے باہر جایا کرتے تھے، مدینے میں جب کبھی علی اکبر گھر سے باہر جایا کرتے زینب صحن خانہ میں ٹہلتی رہتی تھی، حجرے میں نہیں جاتی علی کی بیٹی، صحن خانہ میں ٹہلتی رہتی تھی، جب حسین کہتے زینب یہ کیا حال بنا رکھا ہے، میرا بچہ باہر گیا ہے بھائی، زینب یہ کیا حال ہے، کہ کیا کروں بھائی میرا دل بے چین ہوتا ہے جب علی اکبر گھر سے باہر جاتا ہے، جو پھوپھی مدینے میں علی اکبر کے باہر جانے پر اتنی بے چین ہو کربلا میں، کربلا میں علی اکبر اسی پھوپھی سے مرنے کی اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں، بس عزاداروں دل کھول کے پرسہ دینا، یہی دو چار دن ہے، کربلا میں اجازت مانگنے آئے، زینب کیسے اجازت دے دے، کہا بیٹا علی اکبر میں نے تو اسے پالا ہے نا، جاؤ جا کے اپنی ماں سے اجازت لو، علی اکبر ماں پھوپھی کے پاس بھیجتی ہے، پھوپھی ماں کے پاس بھیجتی ہے، علی اکبر پریشان ہے، ایک مرتبہ علی اکبر ماں کے پاس آئے، گھٹنے زمین پہ ٹیکے، ہاتھ رکھے، کہا اماں ایک بات تو بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجئے، کہا بیٹا پوچھو بیٹا، اماں آپ کا رتبہ بڑا ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ بڑا ہے، اماں آپ کا رتبہ بڑا ہے
یا دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ بڑا ہے؟ کہا بیٹا کیسی بات کرتے ہو علی اکبر، کہاں میں، کہاں تمہاری دادی فاطمہ زہرا، میں کنیز، وہ سید النساء العالمین بیٹا، میرا ان کا کیا مقابلہ؟ کہا اماں پھر اتنا بتائیے کہ اگر روزے محشر دادی فاطمہ نے آپ سے یہ سوال کر لیا، ام لیلہ میرے بچے کی جان پر بنی ہوئی تھی، تو نے اپنے بچے کی جان کو محفوظ رکھا؟ اماں بتائیے کیا جواب دیں گی؟ ام لیلہ خاموش ہو گئی، ام لیلہ خاموش ہو گئی. عزاداروں مجھے کسی مقتل اور کسی تاریخ میں وہ جملے نہیں ملے کہ جن الفاظ میں ام لیلہ نے اور زینب نے علی اکبر کو اجازت دی ہے، وہ الفاظ نہیں ملے. ہاں اتنا ضرور ملا، راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے، بیبیاں علی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیتی تھی، وا محمد والیا. راوی کہتا ہے تین مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، علی اکبر نے باہر قدم رکھا، بیویوں نے دامن علی اکبر پکڑ کر کھینچ لیا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. کیا کہہ کے تسلی دے علی اکبر، کیا کہہ کے دلاسا دے علی اکبر، لوٹ آنے کا یقین نہیں ہے. بہرحال علی اکبر باہر آئے، باپ کی خدمت میں آئے، باپ نے کہا چلو چلو علی اکبر چلو. علی اکبر سوار ہوئے، علی اکبر سوار ہوئے، ادھر علی اکبر سوار ہوئے، ادھر حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کہی اور نگاہ کر کے کہا پروردگار، یہ واحد موقع ہے جہاں حسین نے کربلا میں بد دعا کی ہے، یہ واحد موقع ہے. حسین کہتے پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں قربانی کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. مجھے جب اپنے نانا کی زیارت کا اشتہار ہوتا تھا، میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، پروردگار گواہ رہنا. یہ کہہ کے علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا. علی اکبر آہستہ آہستہ گھوڑا لے کر آگے بڑھے، پیچھے بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا. ایک مرتبہ علی اکبر نے چاہا کہ گھوڑے کو ایڑ لگا کے دوڑائے، آواز آئی بیٹا آہستہ، بیٹا آہستہ. علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، بابا کی خدمت میں آئے. بابا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا نا بابا، پھر کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ اولاد والے اس درد کو سمجھ سکیں گے، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اس درد کو حسین کے صرف اولاد والے سمجھ سکتے ہیں. اس علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، تم اولاد کا درد نہیں سمجھ سکتے. علی اکبر جہاں تک ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے جاؤ. علی اکبر گئے، علی اکبر گئے، حسین کھڑے ہو گئے، بیٹے کی جنگ دیکھنے لگے. حسین بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، ام لیلہ نے حسین کے چہرے پہ نگاہیں گاڑ دی. ماں ہے نا، ام لیلہ نے حسین کے چہرے پہ نگاہیں لگا دی، جانتی ہے باپ ہے، اگر میرے بچے پر کوئی برا وقت آئے گا تو باپ کے چہرے سے آیا ہو جائے گا. ایک مرتبہ ام لیلہ نے دیکھا حسین کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے، فوراً گھبرا کے پوچھا والی میرے بچے کی خیر تو ہے؟ والی میرے بچے کی خیر تو ہے؟ کہا ام لیلہ ابھی تک تو خیر ہے، ایک نامی گرامی پہلوان میرے بچے کے مقابلے پر آیا ہے. ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے اگر کوئی ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جاؤ ام لیلہ خیمے میں جا کر علی اکبر کے لیے دعا کرو. ایک مرتبہ ام لیلہ خیمے میں آئی، بیویوں کو جمع کیا، درمیان میں بیٹھی، بالوں کو کھولا، ہاتھوں کو بلند کیا، یا من رادا یوسف الى یعقوب، یا من رادا اسماعیل الى ہاجرا، رد الی ولد ولدی. اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا، جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹایا، ایک مرتبہ میرے بچے کو پلٹا دے. ایک مرتبہ میرے بچے کو پلٹا دے. علی اکبر نے دشمن کو قتل کیا، باپ کی خدمت میں آئے، بابا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں بیٹا، ہاں بیٹا، بہت عمدہ جنگ، لوگوں کو تم نے اپنے دادا کی جنگ یاد دلا دی. اولاد والو ذرا سوچنا، ذرا اپنے دل سے سوچنا، آپ کا بیٹا کوئی کارنامہ انجام دے کر آئے، کوئی کامیابی حاصل کر کے آئے اور آ کر کہے کہ بابا میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، اب مجھے فلاں چیز دلا دو. باپ کلیجہ پھاڑ کر اپنے آپ کو بیچ کر بھی اپنے بیٹے کی کامیابی پر اس کو وہ تحفہ دلانے کی کوشش کرے گا کہ میں ہاتھ دے دوں. علی اکبر جیسا بیٹا پہلے اپنے بابا کو اپنی کامیابی کا احساس دلایا، بابا میری جنگ دیکھی؟ ہاں بیٹا ہم نے جنگ دیکھی. اور اب علی اکبر نے ایک معمولی سا سوال کیا اپنے بابا سے، بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے. بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے تو لوگوں کو خیبر و خندق کی جنگ یاد دلا دیتا. ارے کیا گزر گئی حسین کے دل پر؟ علی اکبر جیسا بیٹا سوال آپ کرے، حسین پانی نہ دے سکے، حسین پانی نہ دے سکے. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی، علی اکبر نے منہ فوراً کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان تو زیادہ سخت ہے. ہاں بیٹا علی اکبر یہ لونگ اٹھی، جاؤ علی اکبر. علی اکبر گئے اور جنگ کی، اور اب جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا، نیزہ لگا. علی اکبر جانتے ہیں صبح سے میرا بابا مدد کرتا رہا، علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بس اتنا کہا کہ بابا آپ پر میرا سلام. بابا آپ پر میرا سلام. علی اکبر نے سلام کیا، حسین مدد کے لیے دوڑے. وہ حسین، وہ حسین جو صبح سے جب کسی شہید کے لاشے کو لینے جاتا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے حسین جاتے، لاشے پر پہنچتے، لاشا اٹھاتے، گھوڑے پر لاشا لے کر آتے، وہ حسین جب بیٹے نے آواز دی گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکا، حسین گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے، حسین پیدل چلے، ٹھوکر کھا کے گرے. حسین ٹھوکر کھا کے گرے، پھر اٹھے، حسین پھر چلے، پھر ٹھوکر کھا کے گرے. ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا علی اکبر کہاں ہو آواز دو، بیٹا علی اکبر کہاں ہو آواز دو. علی اکبر کی آواز آئی، حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، کہا بیٹا میرا بیٹا، کہا بابا میرے دادا آئے ہوئے ہیں، میرے جد آئے ہوئے ہیں، آب کوثر لے کر آئے ہیں، میری پیاس کا اب کوئی مجھ سے شکوا نہیں ہے. کہا ہاں بیٹا علی اکبر. ہاں بیٹا، بیٹا علی اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے، یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا نیزے کی انی کا پھل سینے میں رہ گیا. نیزے کی انی کا پھل سینے میں رہ گیا. بس یہ سننا تھا, ایک مرتبہ حسین نے گھٹنا زمین پر رکھا, ایک ہاتھ علی کا علی اکبر کے سینے پہ رکھا, دوسرے ہاتھ سے یا علی یا علی کہہ کر نیزے کی انی کو باہر نکالا.